الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک کسی کام کے مقصد کا تعین نہ کیا جائے تو منزل کا حصول، مقصد کا حصول مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی انسان سفر طے کرے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن، میری منزل کیا ہے. اگر وہ سفر کو بغیر منزل کے تعین کے، ڈیسٹینیشن کے تعین کے شروع کر دے تو وہ گمراہ کہلائے گا، وہ وقت کو ضائع کرنے والا کہلائے گا. تو اس لیے کسی بھی کام کے لیے یا کسی بھی سفر کے لیے منزل کا تعین بہت اہم ہے. یہ جب ہم عام زندگی کے عام سفروں کے لیے بات جانتے ہیں تو جو انسان زندگی کا سفر طے کر رہا ہو کہ اسے زندگی ایک بار دی گئی ہو اور وہ اس کو طے کر رہا ہو اور اسے یہ چیز متعین ہی نہ ہو، یہ اس کی طے ہی نہ ہو اس نے جانا کہاں، تو وہ کیسے اس وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے؟ یہ بات انتہائی اہم ہے، ورنہ وقت تو گزر جائے گا. صبح ہوگی، شام ہوگی، دن ہوگی، رات ہوگی، اور وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا. جوانی اگلے مرحلے پہ پہنچے گی، بڑھاپا آ جائے گا، وقت تو تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وقت گیا کہاں. تو وقت کو وہی قیمتی بنائے گا جو اس کو منزل کا پتہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پھر جو اس کی منزل ہے اس کے مطابق اس وقت کو یوٹیلائز کرے گا. تو پھر ہماری زندگی کی منزل ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بات آسان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کے اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس چیز کا تعین کر دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. یہ صرف ایک مقصد ہے، باقی جتنے کام میں اس زندگی کے اندر کرتا ہوں وہ سارے کے سارے وہ میری ضرورت ہے، وہ میرا مقصد نہیں ہے. مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے ہر چیز کو حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوئے تو میں نے منزل کو نہیں حاصل کیا. ایک شخص راستے کا سامان کرے منزل پہ جانے کے لیے، سواری تیار کرے، ہر چیز تیار ہو، اور راستے میں وہ شخص فوت ہو جائے. اب وہ سارا سامان زندگی اس کے کسی کام کا نہیں. اسی طرح یہ سارا جو ہم سامان زندگی مہیا کرتے ہیں یہ سب ضرورت ہے. اصل کیا ہے؟ کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں. اگر میں منزل کو نہ پا سکا تو میری اس ساری ایفرٹ کا جو میں زندگی کے اندر ڈال رہا ہوں، دن رات ایک کر رہا ہوں، اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. وہ میں کامیاب نہیں کہلاؤں گا اگرچہ میں دنیا کا بادشاہ. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کے پاس بھیجا. تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارا مقصد ہے، اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن یہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے. اس کے حصول کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی علیحدہ جگہ نہیں ہے، بلکہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہی گھر بار ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے. اب یہ ایک اور اہم بات سمجھنے کی کہ رہنا بھی اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس گھر بار کے اندر، اور حاصل اللہ تعالیٰ کو کرنا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا، یہ جو راستہ ہے اللہ تک جانے والا، یہ اسی دنیا کے اندر سے ہو کے جاتا. اب کرنے والا کام یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہے کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری مری ہوئی تھی. اب مردہ چیز سے جس طرح تعفن ہوتا ہے، پیدا بدبو پیدا ہوتی ہے، اس سے ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کو کہ کون اس کو خریدتا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم حیران کہ ایک مردہ چیز کو، کہ زندہ بکری کی تو قیمت ہوگی، مردہ بکری کی کیا قیمت، کون اس کو خریدے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب ملا کہ اس کو کون خریدے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ چیز کو میں نے اس لیے کہا کون خریدے گا، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم اس کو ناپسند کرتے اور کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، اس سے زیادہ نفرت اللہ رب العزت کو دنیا سے، دنیا کی حقارت ان کے دل میں بٹھانے کی کوشش. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. رہنا بھی دنیا کے اندر ہے اور دنیا کی حقارت بھی دل میں ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات جاننی چاہیے کہ جب ہم دو ورڈ یوز کرتے ہیں، ایک دین اور ایک دنیا، ایک دین اور ایک دنیا، یہ دو ورڈز ہم کامنلی یوز کرتے ہیں. دین کیا ہے؟ دین وہ سارے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے. اب دین کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام سے بچنے کی ضرورت ہے، کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں. اب یہ دونوں، جن کو کرنے کو کہا ان کا کرنا اللہ کو قرب دیتا ہے، جس سے منع کیا کہ یہ نہ کرو اس سے بچنا اللہ کا قرب دیتا ہے. تو یہ دین ہے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا دین کے علاوہ جو چیز ہے وہ دنیا ہے. اب دنیا کے اندر بھی ہر چیز کی مذمت نہیں ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کی مذمت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی دو قسم کی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. ایک وہ جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معاون، اور ایک وہ جو اللہ سے دوری پیدا کرتی. تو جو چیزیں اللہ کے قرب حاصل کرنے میں معاون ہیں، ان کو بھی لافل قرار دیا گیا، ان کو بھی حلال قرار دیا گیا، اس دنیا کو اپنانے کے لیے کہا گیا. اور جو دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اس دنیا سے بچنے کے لیے ہمیں کہا. تو یہ ساری مذمت جو دنیا کے بارے میں کی گئی، وہ اس دنیا کے بارے میں ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتی. اب اگر ایک مومن اس چیز کو سمجھ جائے تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ جو ہمیں احکام دیے گئے دین کے اندر، وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن سکتی ہے. وہ اس گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، وہ دنیا کو گزار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب دین بنتا جا رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ جس دنیا کو لے رہا ہے، جس جائز دنیا کو لے رہا ہے، وہ بھی اللہ کے قریب کرنے کو اسے باعث بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر چند چیزیں بہت محبوب ہیں، کہا کہ ایک نیک بیوی اور ساتھ کا خوشبو مجھے بہت پسند. تو دنیا کی بعض چیزیں اللہ کے قرب کا باعث بن جاتی ہیں، تو وہ جائز دنیا کو ایک مومن لیتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے قرب چاہیے. فار ایگزامپل کہ انسان، عورتیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اس میں وہ کئی نیتیں کر سکتی ہیں، گھر کی صفائی کی کہ صفائی رکھنا دین کا ایک حصہ ہے، پھر اس سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے جس سے عبادت میں بشاشت پیدا ہوگی، اور اسی طرح گھر کا ماحول صاف ستھرا رہے گا. تو کتنی نیتیں کر سکتے ہیں، تو یہ کام کا گھر کی صفائی میں لگنا جس میں کئی گھنٹے کئی بار لگ جاتے ہیں، وہ بھی دین بن جائے گا. تو بات یہ بتلانی مقصود ہے کہ ایک مومن کے لیے اس کی دنیا جو جائز دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ بھی دین ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہ دنیا اور دین کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. ایک مومن کے لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ دین ہی دین ہے. وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس ہو، بیوی شوہر کے پاس ہو، والدین بچوں کے پاس ہو، بچے والدین کے پاس ہوں، یہ سارے کا سارا دین بن جاتا ہے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو یہ سب دین بن جائے گا. اب اگلی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے اللہ رب العزت کی محبت اور ایک ہے دنیا کی محبت. اللہ تعالی نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس کی روح کے اندر ایک چیز رکھی جسے قلب کہتے ہیں، ایک ہے جسمانی دل جسے ہم کہتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں، فزیکل ہارٹ، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہارٹ پمپ، وہ بلڈ پمپ کر رہے ہیں. یہ ہے روحانی قلب، اسپرچل ہارٹ جسے کہا جاتا ہے، جس کو قرآن قلب کہتا ہے، احادیث میں سے قلب کہا گیا. وہ قلب ایکچولی وہ چیز ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے. جس طرح ڈیزائرز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کی پیدا ہونے کی جگہ اس کا نفس ہے، اسی طرح انسان کو جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے قلب کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قلب انسان کو اس لیے دیا کہ اس کا کنیکشن مجھ سے جوڑو، اس کے اندر میری محبت پیدا کرو. اب قلب نے محبت تو کرنی ہے ہر حال میں، ہر صورت میں، کیونکہ اس کا کام ہے، لیکن اگر انسان اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ڈالے گا تو یقیناً کسی غیر سے محبت کرے گا، اور اس غیر کی محبت کو دنیا کی محبت کہا جاتا ہے. اس غیر کی، اللہ کے غیر کی محبت کو ایکچولی دنیا کی محبت کہا جاتا ہے. اس میں ہر چیز شامل ہے، اس میں کوئی بھی غیر، وہ مال ہو، وہ اولاد کی حد سے زیادہ محبت میں ہو جو اسے شریعت سے ہٹا دے، وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو جو اللہ سے اس کو ہٹا دے، وہ دنیا کی محبت. اب اللہ رب العزت نے یہ دنیا ایسی بنائی کہ اس کے اندر اٹریکشن خود رکھتی، اس کے اندر خود اٹریکشن رکھی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مفہوم آیت کا کہ مزین کر دی انسانوں کے لیے، خوبصورت بنا دی انسانوں کے لیے اس دنیا کی محبت کو. دنیا کی کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی؟ عورتیں، بیٹے، چاندی اور سونے کے ڈھیر، اور گھوڑے، اور کھیتیاں، اور جانور. تو یہ دنیا کی چند اہم چیزیں گنوائی کہ جس سے انسان کو محبت ہو جاتی، اور یہ آگے بتا دیے کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عند حسن المآب. تو یہ اللہ تعالی نے اس کو مزین کیا ہے, اس کی اٹریکشن اللہ تعالی نے رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو آزمائے کہ کیا وہ اس اٹریکشن کی طرف اٹریکٹ ہو کے مجھ کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. تو یہ زندگی کا آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. تو اللہ تعالی نے خود اس کو اٹریکٹو بنایا کہ وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ نہیں. تو اگر انسان اپنے اوپر محنت کر کے اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ لے تو پھر یہی ایک صورت ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت سے جان چھڑا سکتا. ادروائز کیا ہوگا؟ یہ قلب اٹریکٹ ہوگا غیر کی طرف, یہ قلب اٹریکٹ ہوگا اللہ کے غیر کی طرف. وہ مال ہو, وہ اولاد ہو, وہ دوسری چیزیں ہو, ان کی طرف جائے گا, وہ سواریاں ہو. تو ان دونوں میں سے ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے, یا اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں یا اللہ کے غیر کی محبت دل میں آئے گی. اور اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ مفہوم آیت کا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں, ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. نیت کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دوسری چیز اللہ کے مد مقابل رکھتی ہے, وہ مال ہو, وہ اولاد ہو, وہ زیور ہو, وہ سونا چاندی ہو, کوئی بھی چیز اللہ کے مد مقابل رکھتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ حلال کماؤ, دوسری طرف دل کرتا ہے کہ نہیں, میرے پاس یہ ڈھیر ہونا چاہیے چیزوں کا. تو انسان اللہ کے حکم کو توڑ کے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کرتے ہیں ایسا کہ اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو لے آتے ہیں. لیکن آگے فرما دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہوتی, اشد سپر نیٹو ڈگری, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے. وہ مال ہو, وہ اولاد ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو وہ اللہ کے مقابلے میں رکھیں کہ اللہ تیرا حکم ایک طرف, مجھے تو اس چیز سے پیار ہے. یہ مومن کی صفت نہیں, مومن کا قلب اللہ کی محبت میں فنا ہو چکا ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس چیز کا نمونہ ہے کہ اپنی بیوی کو کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی بیوی کو چھوڑ کے آؤ بیابان کے. اب خود اس کو ذرا تصور کرے, ایک محبت کرنے والی بیوی, محبت کرنے والا شوہر, ان کا تعلق, اور پھر اللہ کا حکم کہ عام جگہ بھی نہ چھوڑ کے آؤ. یعنی یہ کہا جاتا کسی دوسری جگہ چھوڑ آؤ, بستی ہے وہاں چھوڑ آؤ, کچھ ایسا ملن ہو, یہی مجاہدہ تھا. نہیں, کہا بیابان میں چھوڑ کے آؤ کہ جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں, کوئی سامان, پھل وغیرہ, دوسری چیزیں تو دور کی بات, پانی تک میسر نہیں وہاں, وہاں چھوڑ کے. یہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس چیز کی محبت زیادہ ہے. پھر ایک اور موقع پہ بیٹے کی محبت کا امتحان لیا کہ اس کو ذبح کروائے. اپنے آپ کو آگ میں ڈلایا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا کہ دیکھتا ہوں کس کی محبت زیادہ ہے, اپنی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. تو یہ ساری زندگی ہماری ایکچولی ایک امتحان ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. یہ ہو کے رہے گا, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے کہ اسے کس چیز سے محبت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بھی قرآن پاک میں بات کی. دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ سننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں انسانوں کو مخاطب کیا, واضح کلیئر کٹ بات. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اتنی کلیئر کٹ بات مفہوم کہ کہو ان سے کہ اگر ان کو ان کے والدین, اگر ان کو ان کے بیٹے, اگر ان کو ان کے بھائی, اگر ان کو ان کی بیویاں, اگر ان کو خاندان, اگر ان کو ان کا مال, اور اگر ان کو تجارتیں جس کے مان ہونے کے اندر خدشہ رہتا ہے, اور اگر ان کو ان کے گھر, یہ سب اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرنے سے روکتی ہیں, تو پھر انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنا غیر قطع پسند نہیں, برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات غیور ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتی میرا کوئی غیر ہو انسان اور مومن کے قلب کے اندر. اللہ تعالیٰ واضح گنوائی کہ تمہیں ان چیزوں سے پیار ہے, ان چیزوں کے لیے مجھے چھوڑتے ہو. والدین کہتے ہیں شریعت پہ نہ چلو, مجھے چھوڑ دیتے ہو. بیٹوں کی محبت میں مجھے چھوڑتے ہو, بیویوں کی محبت میں مجھے چھوڑتے ہو, شوہروں کی محبت میں مجھے چھوڑتے ہو. یہ مال تمہیں پسند ہے, یہ سونا چاندی پسند ہے, اس کے لیے میرے حکم توڑتے ہو. یہ گھروں کی محبت تمہارے دل میں ہے, تجارتوں کی محبت تمہارے دل میں, گنوا رہی ہے اللہ تعالیٰ. اور کہا کہ اگر کسی چیز کی محبت میری اور اللہ کی محبت, اللہ اور میرے نبی کی محبت سے زیادہ ہے, تو پھر انتظار کرو کہ میری پکڑ کب آتی آئے گی. یہ دو, یہ ڈیول پرسنالٹی نہیں چلے گی, یہ دوگلی زندگی نہیں چلے گی. اللہ نے قلب ایک بنایا ہے, دو نہیں بنایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. حیران کن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز بھی قرآن میں اپنایا کہ میں نے تمہارے سینے میں ایک قلب بنایا, دو نہیں بنایا. وہ ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسانا اور دنیا کی محبت کو نکالنا یہ ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار ان کو کوئی کپڑا دیا گیا تو انہیں بہت پسند آیا, اس کو اپنے اوپر انہوں نے لیا اور خوشی ہوئی ان کے اندر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے, انہوں نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر تم سے ہٹ گئی. وہ حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر مجھ سے ہٹ گئی. کہا کہ ہاں, چونکہ اس کپڑے کی محبت نے تمہارے اندر خود پسندی پیدا کر, اس خود پسندی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر تم سے ہٹ گئی. تو انہوں نے اس کپڑے کو فوراً دور کیا, کیونکہ وہ تو سچے اللہ کے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے کہا میرے اور اللہ کے درمیان کو یہ چیزیں حائل ہو جائیں. انہوں نے فوراً اس چیز کو دور کیا, اس کو صدقہ کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید یہ صدقہ تمہارے اس اجر کے گناہ پہ کفارہ بن جائے. خود پسندی, اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میرے اندر یہ کمال ہے, میرے اندر یہ کمال ہے. تو یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کی جو تربیت فرما رہے ہیں, یہ ان کا معیار تھا. حالانکہ ان کے اندر کہاں خود پسند, وہ تو مٹے ہوئے لوگ تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, اور اس چٹائی کی نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ لگے ہوئے بنے ہوئے. تو یہ منظر دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی تشویش ہوئی, تھوڑا غم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تشویش کو جانچ لیا اور کہا کہ مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ, میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی راہ چلتا ایک مسافر ہو, سخت گرمی کی حالت میں وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے, تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جائے. میرا اور دنیا کا تعلق تو بس اتنا ہے. یہ وقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی, جو کہ یعنی کہ جو کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں ان کی نظر میں دنیا کی ہے اہمیت, کیونکہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کیا اہمیت. ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی یہ تلقین کی कि कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सभी, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे ही कोई चलता हो एक मुसाफिर है, वो थोड़ी देर के लिए बस आराम के लिए बैठता है और चला जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर आए हैं, हमारी रूह आलम अरवाह से जहां सब रूहें हैं और हमारी भी थी इस दुनिया के अंदर, सफर के अंदर जो सफर हमें अल्लाह ताला की तरफ लेके जा रहा है, जिसकी मंजिल अल्लाह ताला की जात है, उसके अंदर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया की सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा कोई अहमियत नहीं। और ये चीज सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अच्छी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, बाकायदा तरबियत इसकी हासिल की थी, जिसकी एक दो मिसालें मैंने दी। इसलिए उन लोगों की जिंदगी में ये बात झलकती थी कि वो क्या अहमियत देते थे इस दुनिया को, इस जिंदगी को। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार पानी मांगा तो पानी की जगह उन्हें एक शहद मिला हुआ पानी दे दिया, उसके अंदर शहद मिला हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उसको देख के रोना शुरू हो गया। तो जिसने दिया पानी वो हैरान हुआ कि आप इसको देख के क्यों रो रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो मंजर मेरे सामने आ गया, और वो क्या बात थी कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों के इशारे से किसी चीज को पीछे कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं अपने से। तो हमें कोई चीज नजर ना आई, किस चीज को दूर कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सामने दुनिया को पेश किया जा रहा था, मैं उसको दूर कर रहा हूं। तो ये मंजर मेरे सामने आ गया और इस प्याले को देख के मुझे फील हुआ कि कहीं मेरे सामने भी मैंने पानी मांगा, उसमें शहद, उसकी बजाय शहद मिला, पानी दिया गया, तो कहीं मैं उस तरीक से हट तो नहीं रहा जो तरीक मैंने लिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसका मैं नायब हूं, कहीं मैं उस रास्ते से डेविएट तो नहीं कर रहा। इतनी फिक्र होती थी, ये तरबियत की गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन सहाबक। इसी तरह अली रजी अल्लाह तआला के बारे में ये वाक्य आता है कि वह इराक में थे और वक्त के खलीफा थे, तो उन्होंने एक ताबी को कहा कि आप मेरे पास आइएगा जोहर के वक्त। तो उन्होंने उस पूरे वाक्य को जिक्र किया कि मैं गया उनके पास, तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मशकीज़ा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर जो सील बंद था ऊपर, तो वो उसको खोलना शुरू हो गया मेरे जाने पे। तो मैं समझा शायद कोई मुझे चीज़ देनी है, इसके अंदर कोई कीमती चीज़ होगी जिसको इसको बंद करके रखा हुआ है इस मशकीज़े को, तो वो कोई कीमती चीज़ मेरे हवाले करनी है। तो जब वो खोला तो अंदर से सत्तू निकले और वो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने पानी में भगोए और कहा ये मैं भी खाता हूं तुम भी खाओ। तो वो शख्स हैरान हुआ कि खलीफा वक्त और सत्तू खा रहे, हालांकि आप अपनी रियायत के साथ बहुत, यानी के मामले बहुत सखी थे, उनको अच्छा खाने को देते और खुद ये चीज खा रहे। तो उसे रहा ना गया, उसने कहा पूछा कि आप इराक में रह रहे हैं और यहां पर ये चीज। तो आपने फरमाया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ये सत्तू मैंने मदीना मुनव्वरा से मंगवाए, मदीना मुनव्वरा से खास मंगवाए हैं, और ये जो मैंने बंद किया हुआ ये कोई कंजूसी की वजह से नहीं किया, बुखल की वजह से, ये सिर्फ इसलिए कि ये अगर मैं खोल के रखूंगा ये उड़ जाएंगे, जाया होंगे, फिर और मंगवाने पड़ेंगे, तो सिर्फ एहतियात के लिए मैंने बस बंद किया और यही मैं खा के अब गुजारा करता हूं। यानी कि इस तरह की जिंदगियां गुजार के गए हैं और ये चीज, यानी कि रिफ्लेक्शन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, रिफ्लेक्शन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में, उनकी रिफ्लेक्शन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में, उनकी रिफ्लेक्शन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला और सहाबा के अंदर ये चीज आम थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उस वक्त के एक अमीर तरीन आदमी, वो भी अपनी जिंदगी में सादगी रखते थे। तो उन्होंने एक बार हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला को एक बार देखा, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیٹے ہیں اور اسی طرح اور چٹائیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، بلکہ کنکر پڑے تھے، کنکریوں کے نشان پڑے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، اور جو کہ عوام کے ساتھ اتنا معاملہ کرتے تھے کہ انہیں دو وقت کا کھانا کھلاتے تھے، دوپہر کا اور شام کا، اور خود سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ زندگی. تو یہ مثالیں بھری ہوئی ہیں ہماری اسلاف کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے ان لوگوں کے اندر جس کی اتباع کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرو، اس راستے پہ چلو، وہ تمہیں منزل تک پہنچائے. اور ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر سادگی والی زندگی گزارتے تھے، دنیا کی محبت سے بچتے تھے. ایک ہوتا ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ بچنا، خاص طور پہ نظر رکھنا اپنی زندگی کے اندر، کہیں اپنے قلب کے اوپر کہ کہیں اس میں اللہ کے غیر کی محبت تو نہیں آ گئی. اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس چیز کی فکر میں رہنا، یہ ایک کرنے والا کام، یہ خود بخود نہیں ہوگا. اللہ تعالی کی محبت کو پیدا کرنا اور اللہ کے غیر کی محبت کو اس سے دور رکھنا، یہ کرنے سے ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باغ بنانا ہو تو اس کے لیے ایک محنت لگتی ہے، اور اگر باغ کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی. اس کو چھوڑ دو، اس کی کیئر کرنا چھوڑ دو، وہ خود بخود اس کے اندر دوسری جڑی بوٹیاں نکلیں گی، اس کی گھاس کو تباہ کریں گی، اس کے پودوں کو تباہ کریں گی، ہوتے ہوتے وہاں پہ بڑا بڑا گھاس ہوگا، دوسرے کیڑے مکوڑے خود بخود آ جائیں گے، وہ باغ نہیں رہے گا. اسی طرح یہ قلب جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس میں دنیا کی محبت کا، اللہ کی غیر کی محبت کا کہیں کوئی جڑی بوٹی نہ نکل آئے جو اس کو تباہ کر کے رکھے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیسے ایسی زندگی گزاریں کہ ہم دنیا میں بھی ہوں، دنیا کی محبت بھی ہمارے اندر نہ ہو. دنیا میں بھی ہوں، یہی 24 گھنٹے کی دنیا ہو، گھر بار کے کام بھی چل رہے ہوں، ہر چیز ہو، اور دنیا کی محبت بھی ہمارے اندر نہ ہو. تو اس کے لیے یہ سمجھیں، ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی سے متصل بھی ہوتی ہے لیکن پانی اس کے اندر بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ہم دنیا سے متصل بھی ہیں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہیں، لیکن یہ دنیا ہمارے اندر نہیں آئے، اس کی محبت ہمارے اندر نہ آئے. یا دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہو، ہمارے قلب میں نہ ہو. ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہو، ہم دنیا کے امیر ترین آدمی ہوں، لیکن دنیا کی محبت ہمارے قلب میں نہ ہو. تو دنیا ہاتھ میں رکھنے والی چیز ہے، قلب میں رکھنے والی چیز نہیں ہے. اس کا پتہ کیسے چلے کہ میرے قلب میں دنیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے، وہ امتحان آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف مال کو رکھ دیں گے، دوسرا اپنا حکم کہیں پہ رکھ دیں گے، کہ کہیں پہ کوئی بزنس مین کو سامنے آئے گا کہ یہ ڈیل کر لو تو فائدہ ہے، لیکن اس میں دھوکہ دینا پڑے گا. اور عورتوں کے لیے کہ سونا چاندی ہے، اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا، اب زکوٰۃ نکالنی ہے، کئی لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہ چیک آتے رہیں گے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اگر ہم نے دین کو آف کر لیا، اللہ کے حکم کو آف کر دیا، اس کی زکوٰۃ نکال دی، تو سمجھ جائیں کہ الحمدللہ اللہ کی محبت ہے ہمارے قلب کے اندر، اس چیز کی محبت نہیں ہے، گو کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، بکثرت موجود ہے. اس کی کثرت پہ کوئی ممانعت نہیں ہے دنیا کی. اصل چیز جس کی ممانعت ہے، جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، وہ یہ کہ یہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ہمارے قلب میں چلی جائے. اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی فکر میں رہے. پھر یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے کئی بار یہ آزمائش آتی ہے کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے، مال کسی طرح ضائع ہو گیا، تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر انسان کے اوپر یہ آزمائش کبھی آ جائے اور اس کا مال ضائع ہو جائے تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کہ کہیں ان کو غمگین تو نہیں ہوا حد سے زیادہ. اگر وہ حد سے زیادہ غمگین ہو گیا ہے اور انسان اتنی پریشانی میں چلا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جائز امور جو ہیں جو شریعت کے احکام ہیں وہ افیکٹ ہونے شروع ہو گئے, نماز پڑھنے کا اس کا دل نہیں کر رہا کہ اس وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا, اس کا سونا ضائع ہو گیا, اس کی چاندی ضائع ہو گئی, اس کے بزنس میں لاس ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے قلب میں اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت. حضرت عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بزنس کرتے تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. تو ایک بار ان کو خبر ملی محفل کے اندر کہ ان کا ایک جہاز آ رہا ہے, بحری جہاز, اور وہ راستے میں ڈوب گیا. تو خبر ان کو مل گئی. اب انہوں نے جب خبر سنی تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا, خاموش ہوئے اور پھر کہا الحمدللہ. تو تھوڑی دیر بعد جب تحقیق کی گئی تو وہ پتہ چلا وہ جہاز ان کا نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا. تو جب پتہ چلا یہ کسی اور کا جہاز ہے تو انہیں خبر دی وہ آپ کا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا تھا. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو سننے والے حیران کہ دونوں مرتبہ الحمدللہ. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا نہ اس کے بچنے پہ کہا, میں نے تو صرف اس بات پہ کہا کہ میں نے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ اس کو جہاز کے ڈوبنے کی خبر پہ کوئی غم نہیں ملا, کوئی غم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی اسی میں خوشی ہے, اللہ تعالیٰ اسی پہ راضی ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے تو میری بھی یہی منشا. اس طرح اللہ کی اور ان کی مرضیاں ایک ہو چکی تھی. رضا بالقضاء, اللہ کی تقدیر اور قضاء پہ راضی رہنا اس طرح ان کی صفت بن چکی تھی. اور جو دوسری خبر ملی تو تب بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے سمجھا یہ اللہ کا انعام ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. قلب کے اندر میرے کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس طرح سے دنیا کو رکھنا اپنے پاس کہ اس کے اثرات قلب پہ نہ پڑے. اب یہ کیفیات کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے, یہ باتیں ہی نہیں رہتی, زندگی کی حقیقت بن جاتی ہیں جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک چیز ہے اور قلب کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. لکل شئین سقالا وسقالت القلوب ذکر اللہ. تو قلب کو صاف کرنا اللہ کے غیب سے, اللہ کے غیب کی محبت سے, یہ ذکر اللہ کی کثرت سے آسان ہو جاتا. جو شخص ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے, اللہ کے غیب سے پاک ہو جاتا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ آپ ایمان لے آئیں اور ہمارے تحت آ جائیں, ادر وائز ہم آپ پہ حملہ کر دیں. تو اس نے مشورہ کیا اپنے مشیروں سے, وزیروں سے کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک بات کی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں, وہاں پہ عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو یہ آیت کا مفہوم. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ لکھا کہ اس میں ایک استعارہ موجود ہے, ایک اشارہ موجود ہے. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہ عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں, تو اسی طرح اللہ رب العزت کا نام, اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جب اس قلب کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس قلب کے اندر عزت والی چیز دنیا کو نکال دیتا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام سما جاتا ہے, اللہ کی محبت سما جاتا ہے. یہ آسان ترین حل ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ قلب میں ہوں گے یا اللہ کا غیر ہوگا. اللہ کے قلب کو بسا لیں تو اللہ کا غیر وہاں سے نکل جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑ دے گا انسان, وہ سب کچھ ہوگا دنیا کا لیکن اس کی محبت دل کے اندر نہیں ہوگی. तो आज का मैसेज ये है कि हम अपने अंदर झांकें, देखें कि कहीं हमारे कल्ब में दुनिया की मोहब्बत तो नहीं है। हम कमजोर लोग हैं, हम मुजाहिदे और मशक्कतें नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इसलिए दुनिया को छोड़ने की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही कि दुनिया छोड़ के इंसान बैठ जाए। जायज तरीके से जितनी दुनिया मिलती है उसको हासिल करें, लेकिन कल में अल्लाह के गैर की मोहब्बत ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो। इसके लिए इंसान गमगीन ना रहे, परेशान ना रहे। इंसान की परेशानी यह है कि वो पुसरात से निकल जाए, ये है उसकी एक परेशानी। अल्लाह उसे राजी हो जाए, ये उसकी परेशानी। अल्लाह उसे खुश हो जाए, ये उसकी परेशानी। ये कोई परेशानी नहीं है कि माल चला गया, माल आ गया, ये तो आनी जानी चीज है, आती जाती रहती। ये हमारी जिंदगी का महवर ना हो, हमारी गुफ्तगू का महवर ना हो कि लिबास ऐसा है और लिबास वैसा है, माल ज्यादा है माल कम है, घर ऐसा है घर वैसा है। ये हमारी गुफ्तगू का महवर ना हो, हमारी गुफ्तगू, हमारी सारी टॉक्स, हमारी सारी सिटिंग, हमारी सारी महफिलें इसी की गिरदन घूमती रहे। क्योंकि जब जिस चीज का इंसान ज्यादा तस्करा कर रहा है, ये भी निशानी है उसके कल्ब में वही चीज है। उसके कल्ब में जो होता है वही उसकी जुबान से निकल रहा होता। तो हमारे सिलसिले में बहुत ही मामूली और आसान अस्कार बताए जाते हैं जिससे ये कल्ब से अल्लाह के गैर की मोहब्बत बड़ी जल्दी निकलती है, दुनिया की मोहब्बत बड़ी जल्दी निकलती है। उसमें एक है इस्तग़फार की तस्बीह सुबह और शाम, दूसरा है दूध पाक की तस्बीह सुबह और शाम, तीसरा है कुरान पाक की तिलावत। एक सपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना आधा सपारा या जितना भी हो सके। चौथा है कि चलते फिरते घर का घर के काम काज करते अल्लाह ताला का ध्यान रखे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे कि वो मुझे देख रहा है, जो भी ख्याल अल्लाह ताला का रख सकते हैं, यानी कुछ तो उसने सोचना है इंसान ने, तो वो ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं मैं, या ये सोच ले कि मेरा कल्ब जो सीने में रूहानी कल्ब है वो अल्लाह की याद में डूबा हुआ है, किसी तरह अल्लाह की याद को रखे। पांचवी चीज ये है कि दिन में थोड़ा वक्त फारिग करके 10-15 मिनट से शुरू करे, फिर उसको बढ़ाए आधा घंटा या इससे ज्यादा, और उसमें ये सोचे कि मेरा कल्ब अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जिक्र दो तरह का होता है, एक लिसानी जुबान से और एक कल्ब से, हदीस पाक में दोनों का तस्करा मौजूद है। तो कल्ब से जिक्र करना ये ज्यादा सूझबंद है, हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि ये 70 गुना ज्यादा फजीलत रखता है जुबानी जिक्र से, कल्ब का जिक्र। तो उलमा ने इस बात को मेंशन किया कि इससे मुराद क्या है, तो उसमें एक राय यह है कि इससे मुराद यह है कि इसकी तासीर कल्बी जिक्र की वो जुबानी जिक्र से 70 गुना ज्यादा है, यानी कि वो अल्लाह के गैर की मोहब्बत जो जुबानी जिक्र से निकलनी थी वो 70 गुना आसानी से कल्बी जिक्र से निकल जाता, तो इतना ये तासीर रखता है। तो ये चंद मिनट बैठना इंशाल्लाह कल्ब को साफ कर देगा। वो कैसे साफ करेगा? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया बस को रब्बा कफी नफ्स, कि अल्लाह को याद करो अपने जी के अंदर, कल्ब के अंदर। दूसरी जगह फरमाया कि कैसे याद करो, बस को रिस्म रब्बे, कि अल्लाह के नाम को याद करो। तो अल्लाह का इसम क्या है, जाती नाम क्या है? अल्लाह। तो कल्ब से अब यह सोचना कि मेरा कल्ब अल्लाह 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 कह रहा। फिर एक जगह फरमाया बस को रिस्म रब्बे वही तब्दील, कि हर चीज से हट कट के थोड़ी देर वक्त करो और अल्लाह के नाम को याद करो। तो जब ये इस तरह करता है इंसान तो क्या उसका फायदा मिलता है? फस्कुरूनी अस्कुर को, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो इंसान जब कल्ब से अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला भी इंसान को याद करते हैं। तो अल्लाह का याद करना क्या है? अल्लाह की रहमत उतरती, वो जो रहमत उतरती है वो कल्ब को धो देती, वो सारे इस गैर की मोहब्बत खत्म कर देती। और ये करने वाला काम है, मतलब क्या कि कहा जा रहा है कि इतने सिंपल से काम से अल्लाह की गैर की मोहब्बत निकल जाएगी, तो बिल्कुल यही ऐसा ही होता है कि ये चंद मिनट के मामूलात इंसान को ऐसे बदल देते हैं उसके अंदर को कि वो हैरान हो जाता है, खुद हैरान होता है कि चंद दिनों की मेहनत से उसके कल्ब की हालत ही बदल गई। جس دنیا کو اتنا قیمتی سمجھتا تھا اب اس کے نزدیک وہ حقیر چیز ہے, جیسے قرآن و حدیث میں اس کو ذکر کیا. دنیا ہوتی ہے اس کے پاس نہیں, قلب سے اس کی محبت نکل جاتی. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھو, یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کو باقاعدہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ جو کونوا مع الصادقین کہا, یہ باقاعدہ اس کی ایک اہمیت ہے کہ جتنی گفتگو ہے, جتنی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں صرف کمپنی میں رہنے سے, ایک رابطہ رکھنے سے. تو اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا, فون کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, ای میلز کے ذریعے, یا کسی طرح بھی ممکن ہو تو رابطے میں رہنا شیخ سے, بتاتے رہنا کہ میرے یہ معاملات جا رہے ہیں, یہ معاملات جا رہے ہیں, یہ میرے اندر خرابی ہے, اس چیز کی محبت زیادہ ہے. تو اس چیز کا تذکرہ کرنا شیخ سے سود مند ہوتا ہے, ان کی دعاؤں کا ہمیشہ انسان شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, اللہ کے غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی. اور اس کے لیے ایک اہم عمل یہ ہے کہ جیسی بھی زندگی پہلے گزر گئی اس پہ انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, اس کو توبہ کہتے ہیں. یہ بہت عظیم عمل ہے, اور رمضان المبارک پہ تو انسان ہر آن اس عمل میں رہے. کوئی توبہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار زندگی میں کر لی بس ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین وہ تواب ہوتے ہیں, وہ بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں. تو زندگی کا عمل ہو کہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہے انسان, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے خالص کر دے, اپنے غیر کی محبت ہمارے قلب سے نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں, ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا, جب میں کہوں ساتھ پڑھنے کو تو آپ پڑھیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, ما بعد. آپ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تو مراقبے کا تذکرہ ابھی بیان میں کیا کہ وہ کیا چیز ہے. یہ قلبی ذکر کو مراقبہ کہا جاتا ہے. رقیب کہتے ہیں غور سے متوجہ ہونے کو. تو اللہ تعالیٰ انسان پہ رقیب ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو کس چیز کی طرف متوجہ ہے؟ ہمارے قلب کی طرف. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ وہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے قلب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قلب کی طرف ہر آن دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو دونوں طرف سے جب رقابت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو اپنے قلب کی طرف جو سینے میں بائیں جانے پہ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوب گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, اور میں سن رہا ہوں اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور اللہ کے غیر کی محبت اس سے نکل رہی ہے. تو اس میں نہ زبان سے کچھ کرنا ہے, نہ سانس سے کچھ کرنا ہے, بس یہ سوچ کا عمل ہے. تو اللہ کی رحمت آتی ہے. حدیث پاک میں ہے, انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا معاملہ فرما دیتے ہیں. تو اس گمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے قلب کو جاری کر دیتے ہیں اور اس سے اس میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو مشق کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنی توجہ اپنے قلب پہ لے جائیں. जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। फैले हैं हर सू इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सोने। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ نے یہ قلب دیا تھا ہمیں کہ یا اللہ پاک اس میں اپنی محبت کو پیدا کرو، اس میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، لیکن یا اللہ پاک ہم نے ساری زندگی اس میں تیرے غیر کو ہی پالا، غیر سے ہی محبت کی، غیر ہی کو سوچا، غیر ہی کو بسایا۔ اللہ پاک آپ اس جرم عظیم پہ ہمیں معاف فرما دیں۔ یا اللہ پاک یہ جسم آپ نے دیا تھا کہ اس کو میری عبادت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرو، یا اللہ پاک اس کو ہم نے اپنی راحتوں کے لیے ساری زندگی وقف رکھا۔ یا اللہ پاک اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک آپ نے ایمان کی دولت ہمیں دی تھی کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کے ذریعے سے میرا تعلق حاصل کرو، اس کو پھیلاؤ۔ یا اللہ پاک ہم نے اس کی حقیقت کو جانا نہیں، اور یا اللہ پاک اس کی ناقدری کی، اس جرم عظیم کو بھی ہمارے معاف فرما دے یا اللہ پاک. جرم و جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے یا اللہ پاک, جس کو ہم تیرے سامنے اگر پیش کرنا شروع کر دیں تو وقت کم پڑ جائے, الفاظ ختم ہو جائیں, لیکن یا اللہ پاک ہم آپ کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے ہیں. ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے نگاہوں کا غلط استعمال کیا, ہم نے زبان سے لوگوں کے دل توڑے. یا اللہ پاک ہم نے, یا اللہ پاک لوگوں کو تکلیف دی, ہم نے زبان سے لوگوں کی برائیاں بیان کی, ان کو تکلیف دی. یا اللہ پاک یہ سارے ہمارے جرائم ہیں, لیکن یا اللہ پاک آج آپ کے سامنے ان جرائم کو لے کے حاضر ہیں. تیری بارگاہ کو دیکھ کے یا اللہ پاک ہمیں امید ہے, تیری رحمت کو دیکھ کے ہمیں امید ہے کہ یا اللہ پاک انہیں بخش دے گا, اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک اقراری جرم پہ تو دنیا کی عدالتیں رحم کرتی ہیں, یا اللہ پاک ہم اقراری مجرموں پہ بھی یا اللہ پاک اپنی رحمت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں, جتنے بھی بڑے ہوں, یا اللہ تیری رحمت سے تو چھوٹے ہی ہیں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک رمضان کے اندر تو یا اللہ عمراء غرباء میں بہت رقم خرچ کرتے ہیں, یا اللہ پاک تو سخیوں سے بڑا سخی, ہم محتاجوں سے زیادہ محتاج, ہم فقیروں سے زیادہ فقیر. اللہ پاک ہمیں بھی صدقے میں مغفرت دے دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں صدقے میں بخشش دے دیجئے, ہمیں صدقے میں جنت دے دیجئے, ہمیں صدقے میں اپنی رضا دے دیجئے, ہمیں صدقے میں اپنی محبت دے دیجئے, ہمیں صدقے میں یا اللہ پاک نماز کی حضوری دے دیجئے, ہمیں صدقے میں یا اللہ پاک لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ دے دیجئے, ہمیں صدقے میں یا اللہ پاک ہمیں صدقے میں یا اللہ پاک راتوں کے تہجد کا رونا دے دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک وہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے ختم کر دیجئے جو آپ کو ناپسند ہیں, وہ یا اللہ پاک عبادات میں ہوں, وہ عقائد میں ہوں, وہ معاملات میں ہوں, وہ اخلاقیات میں ہوں. اپنی رحمت سے تمام برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے لیے عادتوں کو بدلنا بہت مشکل, آپ کے لیے بہت آسان. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری ان گناہوں کی عادتوں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ پاک نظروں میں ہماری حیا بھر دیجئے, زبان میں ہمارے سچائی بھر دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے جسم کے ہر اس کو شریعت کے دائرے کے اندر لے آئیے اور ہمارے ہر عمل کو شریعت کے مطابق بنا دیجئے, ہماری پسند کو شریعت کے مطابق ڈھال دیجئے, ہماری ناپسند کو شریعت کے مطابق ڈھال دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس دنیا کے ساتھ کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے, اپنے غیر کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک ہم خود اس چیز کو نہیں کھرج سکتے ہمارے دل سے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ ہی ان کو ہمارے دل سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا, یا اللہ پاک انہوں نے آپ کے گھر کو بتوں سے خالی کیا تھا, صاف کیا تھا. یا اللہ پاک ہمیں ان کی پیروی میں اپنے قلب کو جو تیرا عرش ہے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے غیر کے بتوں سے خالی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یا اللہ پاک انہوں نے آپ کی محبت میں ہر چیز کی قربانی دی, یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرمائیں. یا اللہ پاک انہوں نے آپ کے توکل کا, آپ پہ بھروسے کا حق ادا کر دیا, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں بھی ویسا توکل نصیب فرمائیں. یا اللہ پاک آپ نے ان کے ہاتھوں یا اللہ پاک اپنا گھر بنوایا, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمارے ہاتھ سے بھی یا اللہ پاک بھی اپنا گھر تعمیر کروا دیجئے. یا اللہ پاک ان کے پورے خاندان کو آپ نے قبول کر لیا, یا اللہ پاک ہمارے بھی پورے خاندان کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہر گھر میں یا اللہ پاک علم کے نور کو داخل کر دیجئے, تزکیے کے نور کو داخل کر دیجئے, ذکر کے نور کو داخل کر دیجئے, اپنے تعلق کو داخل کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے گھر کی ہر عورت اور ہر مرد اور ہر بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائیے, دنیا کی محبتوں سے محفوظ فرمائیے, دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک غیر کی محبتوں سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, یا اللہ پاک غموں میں مبتلا ہیں, اپنی رحمت سے سب کی پریشانی اور غم کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, اپنی رحمت سے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ پاک جن کے اولاد ہیں, یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا. یا اللہ پاک والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ پاک جو جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک انہیں صحت نصیب فرما، یا اللہ پاک جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک دنیا کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک جن کا غصہ ان کے قابو میں نہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک انہیں روحانی شفا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر ہمیں بغیر حساب اور بغیر استحقاق کے جنت و فردوس نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، یا اللہ پاک اس کا عذاب بہت سخت ہے اور بہت بری برا ٹھکانہ ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اسے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گھروں کو سکون کا مرکز بنا دیجئے، ہمیں ایک دوسرے کے یا اللہ حق ادا کر کے اس گھروں کے اندر سکون لانے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور پھر اس سکون کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری گھر کی عورتوں کو، ہمارے گھر کے مردوں اور بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ پاک اس بستی والوں کو دین کے لیے قبول کر لیجئے، اس کو دین کا مرکز بنا دیجئے، اس کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا دیجئے، اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان کمزور اور پریشان ہیں اپنی رحمت سے سب کی دستگیری فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری بھی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمیں کبھی بھی کسی ظالم کے حوالے نہ فرمائیے، یا اللہ پاک اور ہمیں بھی کسی پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک دوسروں کو ہمارے شر سے بچا اور ہمیں دوسروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ پاک جس طرح ان گھر والوں نے اور بستی والوں نے اتنی محبت کا معاملہ کیا یا بلایا، یا اللہ پاک اس کے بدلے تو انہیں اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ پاک اس کے بدلے تو اپنے غیر کی محبت سے ان کی جان چھڑا، یا اللہ پاک ان کو اور ان کی نسلوں کو دین کے لیے اور اپنی محبت کے لیے قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، و برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بھائی ابھی بیٹھے رہے، سب نکل جائے، اس کے بعد جو ہے ہماری مستورات اپنے گھر سے نکلے۔